بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وموالاه. أما بعد، مسائل الجاهلية لشيخ الإمام العلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمة الله عليه، كيس بياري اور عظيم الخوبصورة رسالة شرح كدرس جاري ہے. آج کی نشست میں جاریت مسئلہ نمبر 57 اور 58 57 اور 58، دو مسئلے ایک ساتھ ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں، تحریف الکلم عن مواضعه ولی الالسنة بالکتاب، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کرنا اور اس میں تبدیلی کرنا، تحریف تبدیلی، لی الالسنة، واضح الفاظوں کو اپنی زبانوں سے ہیر پھیر کر کے بیان کرنا، تحریف کا معنی ہے تبدیلی. یہ تبدیلی دو قسم کی ہوتی ہے، یا تو حرف کی تبدیلی ہوتی ہے، لفظ کی تبدیلی ہوتی ہے، یا معنی کی تبدیلی ہوتی ہے. اہل کتاب یہود و نصارہ، کتاب سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یحرفون الکلم عن مواضعه، وہ تحریف کرتے ہیں، تبدیل کرتے ہیں الکلمہ، لفظوں کو اپنی جگہ سے. اور قصہ معروف ہے، یہ تحریف جو ہے یا تو لفظوں کو خود بخود تبدیل کر لیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ ان کو حکم دیا کہ داخل ہو بیت المقدس میں، جھک کر سجدے کی حالت میں، اور یہ کہو کہ اللہ تعالیٰ ہم سے ہمارے گناہ معاف کر دے، حق عنا خطایانا. یہودیوں نے کیا بنی اسرائیل نے، اپنے پشت کے بل گھسیٹتے گئے اور یہ کہا، حبۃ فی حنط یا فی شعیرہ، حط کو حنط بنا لیا، ایک نون زیادہ کر لیا. یہ تحریف ہے لفظوں کی. اور دوسری قسم کی تحریف جو یہودی کیا کرتے تھے کہ لفظ موجود تھا لیکن اس لفظ کو نظر انداز کر دیتے تھے، جیسا کہ اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ رجم کی آیت تورات میں بھی موجود ہے، لیکن جب ان سے پوچھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تورات میں رجم کی آیت موجود ہے، تو لوگوں نے کہا نہیں، جب تورات کھول کے دکھا دی گئی اور اس یہودی نے تورات کو پڑھنا شروع کیا، جہاں پر ذکر تھا رجم کرنے کا، سنسار کرنے، وہاں پہ ہاتھ رکھ لیا. تو جو الفاظ ہاتھ سے پہلے تھے وہ پڑھ لیے، اور ہاتھ کے بعد وہ پڑھی، جہاں پر ہاتھ موجود تھا، رکھا ہوا تھا، وہ الفاظ نہیں پڑھے. یعنی گویا کہ یہ الفاظ اللہ تعالیٰ کے کلام ہے ہی نہیں. یہ بھی یہودی کیا کرتے تھے. اور معنی کی تبدیلی کے لیے تو آپ دیکھتے کہ آج جب جس نے لفظ کی تبدیلی کی، وہ معنی کو کیا چھوڑے گا باقی. تو اصل خطرناک معاملہ ہے لفظ کی تبدیلی کا، انہوں نے وہ کر لیا. قرآن مجید کے تعلق سے یاد رکھیں، لفظ کی تبدیلی کوئی کر نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. اللہ تعالیٰ خود ذمہ لیا ہے، پہلے کتابوں کو ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا، علماء کے سپرد کر دیا ہے، تم اس کی حفاظت کرو. بشر اللہ کے کلام کی حفاظت نہیں کر سکے، اس لیے کہ وہ صرف بشر تھے، بلکہ اس لیے کہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے، ان کے اندر اپنی خواہشات نفسانی تھیں اور نافرمانیاں تھیں، اور انہوں نے اپنی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ کی کلام کو میں تبدیلی پیدا کر دی. تو اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید آخری کتاب ہے، آخری رسالت ہے، آخری پیغام ہے، اللہ تعالیٰ نے بشر کے حوالے نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے خود اس کے ذمہ داری دی ہے اور خود اس کی حفاظت کی. تو قرآن مجید میں لفظ کی تبدیلی ممکن نہیں ہے، اور کبھی کوئی شخص چاہے وہ دین سے دشمن کیوں نہ ہو یہ غلطی کر کے نہ دیکھے. کیونکہ آج کے مسلمان کے حافظ بچے بھی جانتے ہیں کہ اگر ایک لفظ میں غلطی ہوتی ہے تو فوراً اس کی نشاندہی کی جاتی ہے. جب امام مسجد میں نماز پڑھاتے ہوئے زیر و زبر میں غلطی کرتا ہے تو پھر شلوک مدینے والے کتنے ہوتے ہیں؟ یہ حفاظت ہے قرآن مجید کی, لوگوں کے سینوں میں محفوظ ہے اور کتابوں میں بھی محفوظ ہے. کب تک یہ حفاظت رہے گی؟ جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا. جب قیامت قریب آئے گی اس قرآن مجید کی قدر باقی نہیں رہے گی, نہ تو یہ سینوں میں رہے گا اور نہ کتابوں میں رہے گا. کسی چیز کی قیمت جڑی ہوئی ہے, کسی چیز کا وجود جڑا اس کی قیمت سے. کسی چیز کا وجود کسی سے جڑا ہوا ہے اس کی قیمت سے. جو بے قیمتی چیز ہوتی ہے آپ اس کو اپنے پاس رکھتے بھی نہیں ہیں. یہ پین ہے میں نے کیوں جیب میں رکھا ہوا ہے, یہ کیوں موجود ہے؟ کیونکہ اس کی قیمت ہی یہ لکھتا بھی ہے. جب یہ ناکارا ہو جاتا ہے تو اس کی جگہ کہاں پہ ہوتی ہے؟ کچرے کے ڈبے میں ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ اب اس کی قیمت ختم ہو چکی ہے. ہر چیز کی قیمت ہوتی ہے اور ہر چیز کے وجود کی قیمت سے جڑا ہوا ہے. قرآن مجید کی قیمت کتنا ہے آج ہمارے دلوں میں؟ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی کلام ہے, ہم سب مانتے ہیں. قرآن مجید میں ہر خیر ہے, ہم سب مانتے ہیں. قرآن مجید ضابطۂ حیات ہے, ہم سب مانتے ہیں. قرآن مجید کے ایک ایک حرف پڑھنے کے دس دس نیکیاں ملتی ہیں, ہم سب جانتے ہیں. لیکن قرآن مجید ہماری زندگی میں کیا قیمت رکھتا ہے؟ ہم میں سے کتنے مسلمان ہیں جو قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھتے ہیں, اس پہ عمل کرتے ہیں؟ اصل مقصد تو عمل کرنا ہے نا. آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے انسان کو پیدا کیا ہے, اگر یہ انسان بغیر قرآن کے, بغیر اللہ تعالیٰ کے رہنمائی کے, بغیر اللہ تعالیٰ کے پیغام کے زندگی بسر کرنا چاہے تو جانوروں سے بہتر نہیں ہو سکتا یہ انسان. تو اللہ تعالیٰ نے جب ان سب اشرف مخلوقات بنایا ہے تو پھر ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ تم نے رہنا کیسے اس دنیا میں, تم نے کرنا کیا ہے, کیا نہیں کرنا ہے. کیونکہ تم مکلف ہو, جانور تو مکلف ہی نہیں, وہ تو قائم مٹی بن جائیں گے. اور اس انسان کے لیے جب اللہ تعالیٰ کے فرامین پہ عمل کرتا ہے, جب اللہ تعالیٰ کے پیغام کی قیمت کو جان لیتا ہے, اسے سمجھتے اس پہ عمل کرنے والا بن جاتا ہے, تو اس کو اللہ تعالیٰ نے جنت کو تیار کر کے رکھا ہوا ہے. اعدت للمتقین, جنت تیار کر دی گئی ہے, ابھی بھی موجود ہے. مخلوق ہے, ابھی بھی موجود ہے, یہ نہیں کہ ابھی تیار ہوگی, نہیں. اعدت للمتقین, تیار کر دی گئی ہے متقین کے لیے. اور اسی طریقے سے جہنم بھی ان لوگوں کے لیے جن لوگوں کے پاس اللہ تعالیٰ کی قیمتی رسالت تو آئی ہے, اللہ تعالیٰ کا پیغام تو پہنچا ہے, لیکن اس کے پسے پش ڈال دیا, نظر انداز کر دیا, نہ تو اس کی طرف دیکھا ہے اور نہ اس کو سمجھنے کی کوشش کی اور نہ اس پہ عمل کیا. مسلمانوں نے قرآن مجید کے لفظ کی تحریف تو نہیں کی, نہ وہ کر سکتے ہیں, لیکن مسلمانوں نے قرآن مجید کے معنی میں تحریف ضرور کی ہے. اور بعض لوگوں نے, عجب بات ہے, کہ لفظوں میں بھی تبدیلی کی ہے. اگرچہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اس میں کوئی لفظی تبدیل کر بھی نہیں سکتا, لیکن جب کوئی شخص اپنے دل میں کوئی بھی شریعت کے خلاف چیز چھپاتا ہے تو اس کی سزا یہ ہوتی ہے, اس کی زبان پہ اللہ تعالیٰ ضرور گلواتا ہے. یہودیوں نے کہا حقہ کی جگہ حمپا کیا زیادہ کیا, نون زیادہ کیا. معتزلہ نے اور اشاعرہ نے لام زیادہ کر دی ایک حرف, استوا کی جگہ انہوں نے کہا استولا. استولا غالب ہونا, قابض ہونا, استوا مستوی ہونا, بلند ہونا عرش پر. الرحمن علی العرش استوا, یا استولا قرآن مجید کی آیت کیا ہے؟ استوا سورۃ طہٰ میں واضح الفاظ ہیں, اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے. معتزلہ کا عرش پر مستوی کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک سمت پر ہے اور سمت مخلوق کی ہوتی ہے, اور خالق مخلوق سے تشبیہ دینا کفر ہے, ہم کفر سے بچنا چاہتے ہیں. تو راستہ کیا ہے؟ ایک ہی راستہ ہے, کیا ہے؟ تحریف کا. تو پھر کیسے ممکن ہے؟ انہوں نے کہا, عربی کا ایک شعر ہم نے دیکھا ہے کہ عربی زبان میں استوا کو استولا بھی کہتے ہیں, استوا بشر علی العراق من غیر سیف او دم مہراق. بشر عراق پر قابض ہوا, غالب ہوا, لیکن کسی شاعر نے کہا استوا, استولا نہیں کہا, اصل تو وہ غالب آیا نا, تو استولا ہوا. تو عربی زبان, کیونکہ قرآن عربی زبان میں نازل ہوا ہے, تو یہاں پر استوا کا معنی استولا ہی ہے. پہلی بات یہ, اللہ تعالیٰ کا فرمان واضح ہے. اگر یہاں پہ مقصد استولا ہوتا تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی کہ کسی شیر کو جا کے ڈھونڈ نکالنے کی, زمین کے نیچے سے یا آسمان کے کسی کونے سے شیر نکال کے لے کے آنے کی, اللہ تعالیٰ خود فرما دیتا. کیونکہ قرآن مجید فصلت آیات ہو, کھول کھول کے بیان کر دی گئی ہیں. اعجمی بھی اور عربی بھی جانتا ہے, جو عربی کی سمجھ رکھتا ہے, کہ اس کے الفاظ کیسے ہیں. اگر استولا مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سات جگہ پر استوا نہ فرماتا, ایک جگہ پہ تو استولا فرما دیتا نا. جب سات مرتبہ استوا 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 آیا ہے, اس مطلب استوا ہی ہے, استولا ہے. دوسری بات, یہ جو شعر تم نے پڑھ کے سنایا ہے, جان دو کس کا شعر ہے؟ کوئی پتہ نہیں. کہا جاتا ہے اخپل کے دیوان میں شعر پائے گئے ہیں, اور آج تک اختر کے دیوان میں شعر موجود ہی نہیں ہے. تیسری بات, اختر نصرانی تھا, نصرانی عربی تھا لیکن نصرانی تھا, کرسچن تھا. کیا ایک نصرانی کے شعر میں سے ہم ایک لفظ کو لے کے قرآن مجید میں ایک حرف کی تبدیلی کر سکتے ہیں؟ جو وہ نصرانی جو اپنی انجیل میں تبدیلی کر چکے ہیں, اور ان کا یہ ہمیشہ سے طریقہ رہا ہے, تو کیا اللہ تعالیٰ کی کلام کو ایک نصرانی شخص کی وجہ سے تبدیل کیا جا سکتا ہے, تحریف کی جا سکتی ہے؟ وہ کل کے معتزلہ تھے, اور آج کے اشاعر بھی یہی کہتے ہیں. المهند علی المفند عقائد علماء دیوبند میں خلیل احمد سہنپوری صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ استوا کا معنی استولا بھی ٹھیک ہے, استوا کا معنی استولا بھی ٹھیک ہے. عجب بات ہے بابا, میرے بھائی, اہل سنت جماعت کا منہج بالکل واضح ہے اور صاف ہے. امام مالک سے ایک شخص نے سوال کیا, الرحمن علی العرش استوى فکیف استوى, اس نے جرت نہیں کہ استولا نہیں کہا, اس کی خیر نہیں تھی, اس نے صرف کہا کیف استوى, جو اللہ العرش پر مستوی تو کیسے مستوی ہوا؟ امام مالک کو شدید غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں, الاستواء معلوم والکیف مجهول والایمان به واجب والسؤال عنه بدعه اخرجوه, اس شخص کو یہاں سے خارج کر دو, اس مجلس سے باہر نکال دو. شخص نے کہا میں نے نہیں کہا, کسی نے کہا, میں نے امام سے کہتے میں نے تم سے سنا ہے, کسی نے کہا تو وہ کہہ دو تم نے کیوں کہا ہے. عجب بات دیکھیں, میں نے تمہارے منہ سے سنا ہے, یہ جرات تم نے کیوں کی ہے؟ اللہ نے فرما دیا الرحمن علی العرش استوى, معنی معلوم ہے, کیفیت مجھول ہے. معلوم کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا معلوم ہے, استوى کا معنی سب جانتے ہیں, بلند ہوا اللہ تعالیٰ عرش پر, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے شایان شان ہے. الکیف مجھول, کیفیت ہمیں نہیں پتہ, کیونکہ اللہ نے فرمایا نہیں ہے کہ استوا تو ہو, لیکن کیسے اللہ علم. الایمان بہ واجب, اللہ نے فرما دیا ہے اور خبر کی تصدیق کرنا فرض ہے. الایمان بہ واجب والسؤال عنہ بدعہ, کیفیت کا سؤال بدعت ہے, نکال دو شخص کو مجلس یا بدعت شخص ہے. وہ کہتے ہیں بدعت نہیں ہوں میں, میں نے صرف کسی سے سنا ہے. کہتے ہیں نہیں, میں نے تم سے سنا ہے, نکال دو شخص کو مجلس سے. اگر مالک سن لیتے استوا استولا بھی ممکن ہے, تو پھر کیا کرتے ہیں؟ کیفیت میں صرف کیفیت کے سوال کی وجہ سے مجلس سے نکال جو کہے بدعتی ہے. اگر آج ان اشاعرہ اور ماتریدیوں کے یا ان سے پہلے معتزلہ کے لفظ سن لیتے استوا کا معنی استولا ہے تو پھر کیا کرتے؟ یا تو پھر کہو امام مالک امام ہی نہیں ہے, کیوں چار امام کا نام لیتے ہو؟ کہو نہیں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سوال کیا گیا, جو شخص یہ نہیں مانتا کہ اللہ تعالیٰ عرش پر امام صاحب فرماتے وہ کافر ہے. امام صاحب نے فرمایا کہ استوا نہیں استولا ہے, کیونکہ سمت لازم آتی ہے, تشبیہ لازم آتی ہے, کفر لازم آتا ہے. یہ اہل کلام کی باتیں ہیں, اہل بدع کی بات, اہل کلام کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے ان کو میں جوتے ماروں. امام شافعی کہتے ہیں میں جوتے ماروں, اور آج کے اشعار ماتریدیہ کہتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو ہمارے کسی اعتقادی مسئلے میں کوئی غلطی نظر آتی ہے تو وہ نشاندہی ضرور کرے, لیکن اہل کلام کی بنیاد پر, قرآن سنت کی بنیاد پہ نہیں میرے بھائیوں, اہل کلام کی بنیاد پر کرے. اگر اس طریقے سے وہ کرے گا تو وہ اپنی غلطی تسلیم کرے گی. اہل کلام کیوں بھائی؟ ابھی جو آپ کہہ رہے تھے قرآن و سنت قرآن و سنت قرآن و سنت, کہاں گیا قرآن و سنت؟ اگر اہل کلام میں خیر ہوتا تو امام شافعی پھر نعوذ باللہ پاگل تھے؟ اتنی عظیم لوگوں کے تعلق سے فرماتے کہ ان کو میں نے دیر کرتے جوتے ماروں ان کو میں. جب تم سچے ہو, اہل کلام عظیم لوگ ہیں کہ عقائد ان کی فہم کی بنا پہ سمجھنا چاہیے, یا پھر امام شافعی سچا ہے, امام ابو حنیفہ سچا ہے, اور امام مالک سچا ہے, اور سلف صالحین سچے ہیں, دونوں برابر ایک صف میں ایک جگہ پر اکٹھے ہو سکتے ہیں. ابھی وقت دیکھ لو, ذرا تھوڑا سا غور فکر کرو اور دیکھو کو کہاں پر ہو. واللہ اللہ قسم میں کہہ رہا ہوں وہ دن آنے والا ہے, یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم. نہ مال, نہ اولاد, نہ دوست, نہ احباب, نہ کوئی امام, نہ کوئی استاد, نہ کوئی باپ, نہ کوئی بیٹا, نہ کوئی بیوی, نہ کوئی بچے, کوئی بھی کام نہیں آئے گا. کام آئے گا الا من اتى الله بقلب سلیم, پاک دل ہے ان غلاظت سے اور بدعات و خرافات سے پاک ہے تو پھر تو کامیابی ممکن ہے. اگر نہیں ہے تو کوئی بھی, نہ کوئی جماعت کام آئے گی اور نہ کوئی دوست کام آئے گا, کوئی کام نہیں آنے والا. اپنا محاسبہ کریں, ایک ہی گزارش میں دوسری کی طرف انگلی کھڑی نہ کریں, وہ غلط کہتے ہیں وہ غلط کہتے ہیں, ہمارے بھی علماء ہیں, اگر تمہارے علماء ہیں تو. بات یہ نہیں ہو رہی کہ میرے آپ کے علماء, اللہ نے آپ کو عقل دی ہے, سمجھ دی ہے. یہ باتیں جو ہیں کیا یہ درست ہیں؟ استوا استولا ہو سکتا ہے؟ اور ہاتھ یہ بھی فرماتے ہیں اسی کتاب میں, شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ ہاتھ کو قدرت بھی کہا جا سکتا ہے, نعمت بھی کہا جا سکتا ہے. یہ لفظ کی تحریف ہے کہ نہیں ہے؟ تعویل کے نام پہ تحریف ہے کہ نہیں ہے؟ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو علم نافع و عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے, قرآن اور سنت پر چلنے کی, سلف صالحین کے منہج کو سمجھنے, اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون والحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ وسلم بارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین, واللہ اعلم. کوئی سوال درس کے تعلق سے کسی کا؟ بدعتی وہ ہر وہ شخص ہے جو دین میں نئی چیز ایجاد کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من احدث فی امرنا هذا ما ليس منه فهو رد, جس نے بھی ہمارے دین میں نئی چیز ایجاد کی جس کی دلیل دین میں موجود نہ ہو تو مردود ہے, وہ شخص بھی مردود ہے, وہ عمل بھی مردود ہے. اور بدعت دو قسم کی ہوتی ہے, بدعت مکفر اور بدعت غیر مکفرہ. مکفر بدعت اعتقادی بدعت ہوتی ہے جو اعتقاد کی بنیاد پر نئی باتیں ایجاد کی جاتی, جیسا کہ جہمیہ کے بدعت ہے, معتزلہ کے بدعت ہے, اشاعرہ ماتریدی کی بدعت ہے. ان میں سے جو وحدت الوجود کی بدعت ہے, وحدت الوجود اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے, پھر حلول اللہ ہر چیز میں حل کر چکا ہے, یہ کفری عقائد ہیں, یہ کفری بدعت ہے. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی مخلوق میں سے کسی کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، یہ بدعت مکفرہ ہے. اور بدعہ غیر مکفرہ وہ بدعت ہے جس کا تعلق عمل سے ہے، عقیدے سے نہیں ہے. جیسے کہ جشن میلاد النبی منانا رجب کے کنڈے محرم کا ماتم ہے، یہ بدعت غیر مکفرہ ہیں. اور حدیث عام ہے دونوں کے لیے، دونوں کا عمل مردود ہے، وہ شخص بھی مردود ہے. فرق یہ ہے کہ بدعت مکفر والے در اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں، اور بدعت غیر مکفر والے در اسلام میں رہتے ہوئے بدعتی ہوتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ وسلم کا فرمان کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کو جو بدعتی کو پناہ دیتا ہے، حدیث صحیح ہے. اور یہ بات بالکل درست ہے کہ جو شخص بدعتی کو پناہ دیتا ہے وہ شخص ملعون ہے، کیونکہ اسے چاہیے تو یہ تھا کہ وہ جو بدعت منکر ہے اسے چاہیے تو یہ تھا کہ منکر کا ازالہ کرے. کس طریقے سے؟ اپنے ہاتھ سے اگر وہ قادر ہے، اپنی زبان سے اگر وہ قادر ہے، اور ہاتھ سے قادر نہیں ہے، اور کم سے کم اپنے دل سے اگر وہ ہاتھ اور زبان سے قادر نہیں ہے. ہاتھ سے برائی کو روکا جاتا ہے، کون روکے گا؟ حاکم وقت اور اس کے نائب، یہ ان کے سپرد ہے. یا گھر کا سربراہ جب گھر میں کوئی برائی دیکھتا ہے، جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ان کے متحد ذمہ داری جو ہوتی ہے ان کے اوپر اپنے ہاتھ سے ان کو اجازت ہے شرعاً کہ وہ اپنے ہاتھ سے وہ برائی کو روک سکتے ہیں. اور جو دوسرے لوگ ہیں وہ ہاتھ سے دوسرے کی برائی کو دیکھ کے اپنے ہاتھ سے روک نہیں سکتے، کیونکہ نہ تو وہ حاکم ہے، نہ وہ نائب ہیں، اور نہ ہو نہ کوئی جو برائی ان کے گھر سے تعلق رکھتی ہے، نہ ان کے ماتحت جو ذمہ دار اس سے تعلق رکھتی ہے. اگر وہ اپنے ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو دوسرا درجہ ہے زبان سے روکنا. زبان سے اہل علم جو علم یا طالب علم جو علم جانتے ہیں تو وہ نصیحت کرتے اور روک لیتے ہیں کہ یہ بات غلط ہے، بدعت غلط ہے، بدعت سے اجتناب کرو، بدعت کے یہ نقصانات ہیں، اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے لعنت بھیجی ہے، اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لعنت بھیجی بدعتیوں. اور جب یہ بھی درجہ ممکن نہ ہو، جب علم نہ ہو، تو پھر کم سے کم دل سے تو برا جاننا ہے. وذلک ضعف الایمان، اس سے یعنی ایمان کا درجہ کمزور ترین، یہی درجے سے کمزور درجہ نہیں ایمان کا. تو ایسا شخص جو بدعت کو پناہ دیتا ہے، ظاہر ہے اس نے دل سے برا نہیں جانا اسے نا، جو دل سے برا جانے سے پناہ تو نہیں دیتا، تو اس لیے اس پر لعنت بھیجی گئی ہے کہ اب جو وہ کر سکتا تھا اس نے وہ بھی نہیں کیا. دیکھیں ہاتھ سے ہر بند مستقل نہیں، ہر مسلمان ہاتھ سے نہیں روک سکتا، ہر مسلمان زبان سے بھی نہیں روک سکتا، لیکن ہر مسلمان دل سے روک سکتا ہے کہ نہیں؟ اس پر دل پر کسی کا زور ہے؟ سبحان اللہ، جب دل سے بھی برا نہیں جانا تو اس لیے لعنت بھیجی گئی. واللہ اعلم.
یہ کہنا کہ اہل تعویل کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے اور ان کو اپنی بیٹیاں بھی دی جا سکتی ہیں.
دیکھیے سوال ہے کہ اہل تعویل کے پیچھے نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے، کوئی بیٹے بھی دی جا سکتی ہیں، بات غلط ہے. اہل تعویل دو قسم کے لوگ ہیں، ایک وہ اہل تعویل جو تعویل کے نام پر تحریف کرتے ہیں اور بدعہ مکفر کا ارتکاب کر دیتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے پیچھے نہ تو نماز ہوتی، ان کو اپنی نماز نہیں ہوتی، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو اپنی بیٹیں دی جاتی ہیں کیونکہ وہ دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں. دوسرے قسم کے اہل تعویل جو لوگ بدعتی ہوتے ہیں، کیونکہ ہر تعویل کے نام پر جو تحریف کرنے والا اگر بدعہ مکفر نہیں ارتکاب کرتا تو وہ بدعتی ضرور ہوتا ہے، اور بدعتی کو جو بدعہ غیر مکفرہ کرتے ہیں ان کے پیچھے نماز پڑھنا درست نہیں ہے. شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب ہم منع کرتے ہیں ایسے لوگوں سے نماز پڑھنے سے پیچھے جو بدعہ غیر مکفرہ کے یعنی ارتکاب کرتے ہیں، تو اس لیے نہیں منع کرتے کیونکہ اپنی نماز نہیں ہوتی، ان کو اپنی نماز ہو جاتی ہے، لیکن صرف اس لیے منع کرتے ہیں تاکہ ان لوگوں کو ان کی بدعت میں تقویت نہ ملے. کہ اہل حدیث سلفی اہل حق بھی اہل سنت اہل بدعت کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں تو پھر دیکھو تو یہی کہے گا کہ یہ بھی حق پر ہیں، اور پھر ان کی تقویت ہوتی ہے، اس لیے منع کیا گیا ان کے پیچھے نماز پڑھنے سے. اور ان کے بیٹیاں دینے سے کی بات اس لیے درست نہیں ہے کہ بیٹی کو ہمیشہ سنت سکھایا جاتا ہے، توحید و سنت کی بنیاد پر یعنی بیٹی کو تعلیم دی جاتی ہے، اور پھر یہ کیسی تعلیم ہے؟ کیونکہ تعلیم کتاب و سنت کی دی ہے، توحید و سنت کی دی ہے، جب شادی کا وقت ہے تو پھر اہل بدعت میں شادی کر دی ہے اس کی، تو یہ بات بالکل درست نہیں ہے. اور پھر بچوں پہ کتنا برے اثرات ہوتے ہیں یہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے.
ٹھیک، یہ بات صحیح ہے، یہ اثر صحیح ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا مناظرہ جہمیوں کے ساتھ ہوا استوا الرج کے موضوع پر، تو مناظرے کے اختتام پہ ابن تیمیہ نے یہ کہا کہ میں عالم ہوں، اگر میں استوا کا انکار کروں تو میں کافر ہو جاؤں گا، لیکن کیونکہ تم جاہل ہو اور تم اگر انکار کرو تو تم کافر نہیں ہوگے. جہمیہ سے مناظرہ،
شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا مناظرہ جہمیہ سے ہوا، استواء کے تعلق سے, اور شیخ السلام فرماتے ہیں میں عالم ہو اگر میں انکار کر تو میں کافر ہو جاؤں گا, تم جاہل ہو اگر تم انکار کرو تم کافر نہیں ہوتے ہو. تو اس کی صحت کا اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے, مجھے علم نہیں ہے کیا ایسا ہوا. یہ بات سچ ہے کہ امام صاحب کے بہت سے مناظرے ہوئے ہیں البدع والباطل کے ساتھ, لیکن یہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں اللہ علیہ میں نہیں جانتا ہوں, یہ چیز میں ضرور جانتا ہوں کہ جہمیوں پر کفر کا فتویٰ لگا ہے, ابن تیمیہ سے پہلے بھی, انہوں نے بھی خود لگایا ہے, ان کے بعد میں بھی لگا ہے, تو جہمی تو کافر ہے. ہاں جہمیوں کے کفر پہ اجماع ہے. اس لیے یہ جو اثر ابھی آپ بیان کر رہے ہیں اللہ علیہ کی صحت کیا ہے, لیکن یہ اس حقیقت کے تو خلاف جاتی ہے اللہ علیہ. میرا ہیپی نیو ایئر کے تعلق سے یاد رکھیں, یہ بھی ایک بڑا عجیب سے فتنہ شروع ہو جاتا ہے ہر سال کے آغاز میں کہ نیا سال مبارک ہو. ایک تو میں عقل والوں سے یہ سوال کرتا ہوں, مبارک آپ کس چیز کی دے رہے ہیں؟ اس گزرے ہوئے سال جو آپ کی زندگی میں سے ایک سال گزر گیا اور آپ کی زندگی کم ہو گئی اور ایک سال آپ قبر کے قریب ہو گئے, مبارک باد دینی چاہیے یا ماتم کرنا چاہیے؟ اگر کرنا چاہیے ہوتا شاید دوسرا کرنا شرعاً وہ بھی جائز نہیں ہے. میرے بھائی ہم قبر کے قریب, ہمارا جو وقت گزر جا رہا ہے نا, ہم قبر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں, ہماری زندگی کم ہوتی جا رہی ہے اور ہم خوش ہیں کہ نیا سال مبارک ہو. مطلب خوشی شاید اس چیز کی ہے کہ ایک اور سال گزر کے ہم صحیح سلامت بچ گئے اور ہم کھاتے پیتے ہیں, تگڑے تازے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں. شاید یہ ایک مبارکباد دیتے ہوں. اگر آپ جنگل میں جائیں تو جانور دوسرے کو یہ مبارکباد ضرور دیتے ہوں گے, کیونکہ وہ جانور ہیں, وہ کیوں پیدا ہوئے؟ کھانا پینا, بچے پیدا کرنا, موج کرنا, مر جانا, مستی کرنا, مر جانا, یہ زندگی ہے جانوروں کی. وہ تو دوسرے کو نیو ایئر کہہ سکتے ہیں کیونکہ زندگی ان کی ایک سال اور اچھا گزر گیا. کیا انسان بھی ایسا کام کرتا ہے؟ یعنی شرعی عمر کو چھوڑ دیا, عقل سے تو ذرا سوچے بھائی کیا ہو رہا ہے. اور پھر اگر نیو ایئر کی خوشی بھی منائی جاتی تو محرم بھی منائی جاتی نا, ہمارا سال تو محرم ہی ہے. جنوری کب سے ہمارا نیا سال آغاز جنوری میں ہوتا ہے ہمارے, کیا ہمارا تو محرم میں ہوتا ہے. ہم میں سے کتنے لوگ جانتے ہیں کون سا مہینہ ہے آج؟ ابھی نہیں آپ سفر کا مہینہ ہے, سب جانتے ہیں سفر کا مہینہ ہے یہاں پہ الحمدللہ. تاریخ کیا ہے؟ 18, 19, 20. انگلش کی کیا تاریخ ہے؟ کیا ہو گیا بھائی؟ سب جانتے ہیں, سب کہتے ہیں, ایک تاریخ کا سوال بھی آپ کر رہے ہیں. پہلا دن ہم انگلش تاریخ کو بھولتے نہیں, پتہ غلطی بھی نہیں کرتے, ہم سب کہتے ہیں یکم تاریخ ہے. عربی میں یا تو ہمیں بعض کو مہینوں کا نہیں پتہ چلتا, مہینے کا پتہ ہوتا ہے تو تاریخ کا پتہ نہیں چلتا ہمیں. کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہجرت, واللہ ہجرت کا نام ہی کافی ہے کہ ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہو جانا, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو جانا, کفر سے اسلام کی طرف منتقل ہو جانا. اگر مسلمان کو نئے سال کی اپنی مبارکباد دینی ہوتی اور جائز ہوتا تو محرم جو پہلا مہینہ ہے جس پر صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ یہ پہلا مہینہ, اگرچہ ہجرت کب ہوئی تھی؟ ربیع الاول میں ہوئی تھی, لیکن صحابہ کرام کا اتفاق تھا کہ ہجرت کو مقدم کرنا ہے. ہم نے یہودوں کی تاریخ نہیں لینی, نصارہ کی نہیں لینی, ہندو کی تاریخ نہیں لینی, ہم نے اپنی تاریخ کو قائم کرنا ہے. اور یہ تاریخ ایجاد ہوئی سیدنا عمر کے زمانے میں. سبحان اللہ, ہجرت تو پہلے ہو چکی تھی. سیدنا عمر نے دیکھا کہ وہ کون سا ایسا موقع ہے, ثانیہ ہے, جس کی بنیاد پر ہم اسلام کی تاریخ کی ابتدا کریں, ہجری تاریخ کی. تو سوچا ہے کہ ہجرت وہ لمحہ ہے جسے آج کے درس میں نے بیان کیا ہے کہ کامیابی کا پہلا قدم تھا. تو ہجرت سے ہی اس سال کا آغاز ہوا ہے اور ہجری تاریخ کا آغاز ہوا ہے. پھر صحابہ کرام کا اتفاق ہو کے محرم میں ہونا چاہیے. لیکن محرم میں بھی کبھی سلف صالح میں سے کسی کو دیکھا ہے جشن مناتے ہوئے؟ ہرگز نہیں. اور اگر جشن منانا مقصود ہوتا تو فتح مکہ کا موقع دیکھ لیں آپ. اذا جاء نصر اللہ والفتح, قرآن مجید نے اس کی خوبصورت انداز سے بیان فرمایا ہے, لیکن تب بھی ہم جشن نہیں مناتے. میرے بھائی جشن منانا عید کے موقع پر ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو صرف دو عیدیں دی ہیں, ایک ہے عید الاضحیٰ حج کے موقع پر حج کے مہینے میں، دوسرے عید الفطر شوال کے مہینے میں. اور دونوں عیدیں کس سے جڑی ہوئی ہیں ذرا غور کریں، مفت نہیں ہے. مومن مسلمان ایسے خوش نہیں ہوتا، مفتا خوش نہیں ہوتا. عید الفطر رمضان کے بعد جب اپنے رب کو راضی کر لیا، روزے رکھے، پھر خوش بھی ہوئی. اور عید الاضحیٰ ہوتی ہے حج کے موقع پر، جب حج کر کے اپنے رب کو راضی کیا تب یہ مسلمان خوش بھی ہوتا ہے. تو مسلمان کی خوشی جڑی اللہ تعالیٰ کی رضا کے ساتھ. اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو دیکھا کہ دو دن ہیں اہل یثرب کے، اہل مدینہ کے، جس میں وہ خوش ہوتے ہیں اور کھیلتے اور کودتے ہیں. تو ان سے پوچھا گیا، کہتے ہیں یہ دو عیدیں ہماری. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان دو عیدوں کے بدلے اللہ تعالیٰ نے تمہیں دو عیدیں عطا فرمائی ہیں، عید الاضحیٰ و عید الفطر، دو عیدیں ہیں. اگر ان کے علاوہ اور دو عیدیں یا ایک عید اور بھی جائز ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دو عیدیں یہ بھی تمہارے لیے جائز ہیں، دو عیدیں میری طرف سے بھی لے لو. خوشی دگنی ہو گئی کہ نہیں؟ دو کی جگہ چار ہوتی. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نہیں، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دو دن تبدیل کر دیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. یہ دو خوشیوں کے دن گئے، کینسل ہوئے، کیونکہ یہ جاہلیت کے تھے. اب اسلام کے دو دن آئے ہیں، ایک دن عید الاضحیٰ کا، ایک دن عید الفطر کا ہے. تو نیو ایئر کے جشن جو ہے خوشی منانا شرعاً جائز نہیں ہے، اور اس میں کافروں سے بھی مشابہت ہوتی ہے. اور نہ یہ ہمارا دن ہے، نہ تو ہمارے سے کوئی تعلق ہے. یہ تو صرف چند ہمارے جو جوان ماشاءاللہ طبقے پڑھے لکھے ہمارے بچے ہیں، وہ اس دن کی بڑی اہمیت رکھتے ہیں. اور کل کی خبر میں اگر آپ نے بھی سنا ہوگا، فائرنگ میں کئی بچے مر گئے، جوان مر گئے فائرنگ میں. اس فائرنگ میں آپ سالانہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو فائر ورکس ہوتے ہیں اور یہ پٹاخے وغیرہ اور یہ جو کرتے ہیں، وہ فائرنگ بھی ہوتی ہے. فائرنگ بھی کیوں ہو رہی ہے؟ نیا سال آ رہا ہے، وہ بھی گولیوں کی گونج میں آئے گا، تو پھر کیا امن و امان ہوگا دنیا میں؟ ایک طرح سے امن و امان کا پیغام لے کے جاتے ہو، پھر فائرنگ بھی کرتے ہو، تو پھر اپنے ہی بچے مرتے ہیں، کون مرتا ہے؟ ان للہ ان الیہ راجعون. ہم سب کو راہ راست پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر بدعات و خرافات سے دور فرمائے، اور ہمیں ہماری ذریت کو ان خرافات سے، ان بدعات سے دور فرمائے. واللہ اعلم.